مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں کریں گے، مسلمانوں نے صرف قوانین پھیلائیں گے، ہے سے لوگ بچتے ہیں جو بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور خوب پاک بھر کر کے رہا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا کے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے, اللہ نے کہا کہ تم بہت پاک ہو کر کے رہتے ہو تو کیسے پاکیزگی اختیار کرتے ہو. کہنے لگے کیا رسول اللہ, ہم پہلے تو ڈھیلے سے صفائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد پانی سے صفائی کرتے ہیں, یہ کام ہم سر انجام دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا ہے, باقی صحابہ سے بھی کہا کیسے کیا کرو جس طرح سے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی مسجد سے بھی مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہو اور کوئی مسجد مسلمانوں کے خلاف فکر باقی کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو وہ مسجد باقی رکھنے کے قابل نہیں. اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیسائی اور یہودی ہر دور کے اندر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ابھار کر مسلمانوں کے اندر فرقواریت پھیلاتے ہیں. فرقواریت یہ مسلمانوں کے اندر کی چیز نہیں, یہ درامد شدہ چیز ہے جو باہر سے آتی ہے اور مسلمانوں کے اندر پھیلتی ہے. جس طرح یہاں عیسائی اب وہاں میں راہب تھا, اس نے یہ شرارت کی تھی اور اس نے یہ مسجد بنوائی تھی تاکہ مسلمانوں میں فرقواریت پھیلائی جائے. تو فرقواریت کی سرپرستی یہود نصارا کرتے ہیں, الزام علماء پر لگایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء فرقواریت کی نشاندہی کرتے ہیں, تو جب فرقواریت کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے چھپنا ممکن نہیں رہتا, اس لیے علماء پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ فرقواریت پھیلاتے ہیں. اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تکلیف ہے کیا کروں, انہوں نے دیکھا حالات ٹیسٹ کیے اور آخر کار نتیجہ نکالا کے پاس تمہارے گردوں میں تکلیف ہے, تمہارے گردوں کے اندر انفیکشن ہو گیا یا تمہارے پھیپھڑے میں انفیکشن ہو گیا, پانی بھر گیا یا تمہاری کوئی ناڑی خون کی بلاک ہو گئی, ڈاکٹر نے بتایا تو آپ شور مچائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بیمار کر دیا, مجھے بیماری لگا دی. نہیں, ڈاکٹر کا تو احسان ہے کہ آپ کی بد پرہیزی سے جو بیماری لگی تھی ڈاکٹر نے اس کا اظہار کر دیا. تو علماء اگر فرقواریت کی نشاندہی کرتے ہیں تو علماء کا معاشرے پر احسان ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ تم لوگوں نے قرآن و حدیث سے دور رہ کر جو فرقواریت اپنے معاشرے کے اندر پیدا کی ہے, آؤ قرآن کے دامن میں آؤ اور قرآن کے دامن میں آ کر فرقواریت کا علاج کر لو. اس لیے فرقہ پرست مرتے مر جائیں گے لیکن قرآن کے دامن میں آنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. وہ جانتے ہیں کیونکہ فرقواریت کی نشاندہی قرآن کرے گا اور وہ تمام امراض قرآن سامنے لے آئے گا. اس بنا پر وہ کیا کہتے ہیں کہ بس کسی دوسرے کے مطلب کو چھیڑو نہیں, اپنے مطلب کو چھیڑو نہیں, ایسے عجیب عجیب فرقے میں نکالیں گے. تو جو باطل اور غلط چیز ہے اسے بتایا جائے گا کہ یہ ناجائز اور غلط بات ہے, اسے کوئی نہیں چھپایا جائے گا. اور اگر آپ غلط بات کو چھپائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز چیزوں کو معاشرے میں پھیلانے میں آپ مددگار اور معاون بن رہے ہیں. تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ دشمنان اسلام یہود و نصارا مسلمانوں نے فرقواریت پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو یہ سوال بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فرقواریت میں مبتلا کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة, اللہ تعالیٰ نے ایمان سودا کیا کیا ہے, ایمان والوں سے کہا کہ تم اپنے جان اور اپنے مال بیچو, خریدے گا کون؟ اللہ کہتے میں خریدار بنوں گا اور تم بیچنے والے بنو گے, تم اپنی جان اور اپنا مال مجھے دو گے اور میں اس کے بدلے کے اندر تمہیں جنت عطا کروں گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, اللہ نے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے, بان لهم الجنۃ جنت کے بدلے میں, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. کیوں بھائی, اللہ کو اپنے جان مال بیچ دیے یا نہیں بیچے؟ بیچ دیا نا اللہ کو. اب اللہ کہتے تمہیں کیا کرنا ہے, تمہاری جان بھی میری تمہارا مال بھی میرا, اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا جان مال بیچا ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے, جہاد کریں گے اور اس جہاد کے اندر کبھی یہ خود مارے جائیں گے اور کبھی کافروں کو مار ڈالیں گے. وہاں بنا رہے ہوئے حسن کی تورات و انجیل و قرآن, وہ من اوفی بعہدہ من اللہ, جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا بس کل سے وہ بھی مجاہدین پر معافی کا اعلان کیا جو تبوک کے موقع پر جہاد سے پیچھے رہ گئے. تین مجاہد تھے, صحابی تھے, اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے. ان میں دو ایسے افراد تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے, اور بدر میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے فقط غفار کو لکھو. اللہ نے بدر والوں سے کہا کہ تم سے جو بھی ہو جائے گا میں تمہیں معاف کر دوں گا, تم جو بھی کرو گے تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن اس کے باوجود جہاد سے پیچھے رہنے سے اللہ نے معاف نہیں کیا, ان کو بھی پکڑ لیا جہاد, بدریوں کو بھی پکڑ لیا اللہ نے کہ تم نے جہاد سے پیچھے کیوں کیوں دور رہے. تو تین افراد تھے, حضرت مرارا احتجاج, حضرت ہلال اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ. یہ تین حضرات تھے, مرارا, ہلال اور کعب, یہ تین حضرات تھے جو جہاد کے اندر نہیں جا سکے تھے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ جو سواری پر بیٹھ سکتا ہے اسے جہاد میں جانا فرض ہے, گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حکم دے دیا گیا. یہ تین حضرات نہیں گئے, باقی سارے چلے گئے. جب اللہ کے نبی واپس آئے تو منافقین آنے لگ گئے, کہا میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ تھا, مجھے یہ معاملہ ہو گیا تھا, میری بیوی اکیلی تھی, میرے بچے اکیلے تھے, میرا کاروبار کا مسئلہ تھا. اللہ کے نبی کہتے جاؤ جاؤ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جاؤ جاؤ, چلے جاؤ. ان سے کوئی اللہ کے نبی کوئی جرا نہیں کرتے, کوئی بحث نہیں کرتے, تو کہتے جاؤ جاؤ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلو. وہ تو اٹھتے چلے گئے. اب جنابے والا حضرت کعب کہتے میں آیا, میں جب آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ ادھر پھیر لیا دوسری طرف, میری طرف کو اچھی طرح دیکھا ہے, اور جب میں بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعب تمہارے پاس تو بڑا پیسہ اور بڑا مال تھا, تم جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی میرا عذر نہیں, بغیر کسی عذر کے, بس میرے نفس نے مجھے چپ کر دیا اور میں نہیں جاتا. حضرت کعب فرمانے لگے کہ مجھے گفتگو کا ایسا طریقہ سمجھ آتا تھا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو میں گھما سکتا تھا باتوں کے اندر, مجھے اللہ نے بڑا طریقہ دیا تھا, لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے گھما پھرا کر بات کی تو فرشتہ آ کر کے سارا پیڑ کھول دے گا اور ساری بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی. لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ سچ بولنا ہے, کچھ بھی ہوگا دیکھی جائے گی. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بولا اور میں آپ کے ساتھ میرے سامنے دیکھ کے چلے جاؤ, یہاں نکل جاؤ, یہاں حضرت کعب کو اٹھا دیا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, پر میں چلے جاؤ یہاں سے اٹھ کر کے, تمہارا فیصلہ تم نے صحیح بات کہی ہے نا, اب فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں, فیصلہ اللہ کرے گا میں نہیں کروں گا. حضرت کعب فرمانے لگے کہ میں بڑا ہی دل گرفتہ ہو کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. لوگوں نے مجھے کہا کہ کعب تو بڑا ناسمجھ نکلا, ایسے موقع پر اللہ کے نبی کو دو چار آگے پیچھے باتیں کر کے راضی کر لیتے, اللہ کے نبی دعا کر دیتے, تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا. کہنے کہ نہیں نہیں, فرشتہ آ کر میرا سارا پول کھول دیتا, اتنی میں خود ہی صاف بات کہہ دی ہے, اب دیکھی جائے گی جو ہوگا. مجھے یہ بتاؤ کوئی اور بھی میرے ساتھ ایسا ہے یا نہیں؟ دو آدمیوں کا نام اور دیا کہ دو اور ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اٹھا دیا ہے. کہنے لگے جب ان کا نام لیا نا, میں نے کہا یہ تو بدر کے شرکا ہے. کہنے لگے میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا, لیکن وہ دونوں بدر کے شرکا تھے. کہنے لگے میرے مجھے کوئی دھاڑس بندی, ہمت بندی کہ بدر کے شریک جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی جب اٹھا دیا تو پھر ٹھیک ہے, دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. دیکھیں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہیں ہوگی, گفتگو بات چیت بند, اوسا پانی بند, بائیکاٹ کر دیا گیا ان تینوں. حضرت کعب فرمانے لگے میرے دونوں ساتھی تو بوڑھے تھے, وہ تو پہلے دن سے ہی گھروں کے اندر بیٹھ گئے اور انہیں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی, لیکن میں جوان تھا, میں باہر نکلتا, بازار میں آتا, پسند بھی آتا, نماز پڑھتا, اور میں دیکھتا کہ جب تک میں دوسری طرف کو دیکھ رہا ہوتا تو اللہ کے نبی کی نگاہیں مجھ پر ہوتی, اور جیسے ہی میں اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگتا تو اللہ کے نبی فوراً منہ پھیر لیتے, دوسری طرف کو رخ کر لیتے. تو مجھے یہ تو اندازہ ہو جاتا کہ اللہ کے نبی کے دل میں میری محبت موجود ہے, تبھی تو میری طرف دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی میرے گرو پر اور میرے گنا پر ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. بات فوراً فرمانے لگے کہ کچھ دنوں تک تو میں آتا رہا, لیکن جب اللہ کے نبی نے ایک دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا بھاگا ہوا, وہ جب میرے پاس تازہ ہوا ہے تو میں نے سمجھا شاید ہماری معافی کا فیصلہ ہو گیا. 15-20 دن ابھی گزرے تھے, اس نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو علیحدہ کر دو, بیوی کے پاس نہیں جانی چاہیے تمہاری. حضرت کاف فرمانے لگے کہ میں نے اسے پوچھا کہ طلاق دے دوں یا ویسے ان کو گھر بھیج دوں. سبحان اللہ, ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا ہے, کہتے لگی بیویوں سے رنگ کا حکم دیتا ہے, بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. اب تو یہی کرتے نبی, آپ یہی کرتے ہم لوگ, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کیسا نبی ویسا نبی, نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے یہ بتاؤ. اگر کہا ہے میں طلاق لے کر ایسا کر دیتا ہوں, اور اگر بغیر طلاق کے رہنے کی کہا ہے تو بتاؤ کیا. انہوں نے کہا کہ بغیر طلاق کے صرف ان سے الگ الگ رہنے کا کہا ہے. فرمانے لگے میں نے بیوی کو بلوایا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تم مجھ سے علیحدہ رہو گی, زیادہ آدیت میں لے کے چلی جاؤ, یہاں میرے پاس رہو گی تو مجھ سے آپ اپنے بولتے رہیں گے, یہاں کا تم یہاں سے چلی جاؤ. بیوی بھی چلی گئی, اب اکیلے رہ گئے. فرمانے لگے کہ کبھی کبھی تنگ ہو جاتا میں, اور تنگ ہو کر کے مارکیٹ میں نکل آتا. کہنے کے مارکیٹ میں آ کر کے میں کوشش کرتا کہ تو مجھ سے بات کر لے, کوئی بات نہ کرتا, کوئی بولتا نہیں مجھ سے. کہنے لگے میں دکان پہ جا کے کھڑا ہو جاتا اور دکاندار سے کہتا کہ بھائی یہ کتنے کی کلو دیتے ہو, وہ بھی اٹھا دیتا آسمان کی طرف, وہ جواب نہیں دیتا. حضرت کاف فرماتے میں دکانوں کو دکانیں بدلتا کہ کبھی کسی دکان میں کھڑا ہو کے پوچھتا کہ کوئی بات تو کرے مجھ سے, لیکن انگلی اٹھا دیتے. چلنا جانتے ہیں ہم پر تجھ سے بات کرنے کی پابندی ہے, لہذا ہم تجھ سے گفتگو نہیں کریں گے. اللہ کو اکبر. حضرت کاف فرماتے ہیں کہ میں بڑا تنگ آ گیا, تنگ آ کر کے میرا بھائی کا جیسا دار بچپن کا یار اور دوست تھا, میں نے کہا وہ تو مجھے نہیں بھلائے گا, وہ تو مجھ سے اس کے موقع پر ضرور بات کرے گا. تو کہنے لگے کہ میں اس کے باغ میں چلا گیا, باغ کا دروازہ بند تھا. کہتے میں نے دروازہ بجایا تو اس نے درازوں میں سے دراز میں سے دیکھ کر کے مجھے پہچان لیا, دروازہ نہیں کھولا اس نے, دروازہ نہیں کھولا. فرمانے لگے کہ تو سب کچھ جیتا. کہنے لگے میں دیوار خراب کر کے اندر چلا گیا اور جا کر کے بھائی کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا, سلام کیا, السلام علیکم. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. فرماتے میں نے کہا کہ بھائی کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ اس کے رسول کے چاہنے والا ہوں, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوں. بھائی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا, انگلی اٹھا دی کہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, میں نہیں جانتا کچھ بھی اور میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا. حضرت کاف فرماتے میری آنکھوں میں آنسو بھرا ہے اور میں واپس آ گیا, لیکن ڈسپلین کا انتہا ہے کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں معاشرے کا ہر فرد اس کی پابندی کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کے اشاروں پر عمل کر رہا ہے. حضرت کاف اب یہ جو کیفیت تھی, اس کیفیت کے اندر تو حضرت کاف کو تو چھوڑنا چاہتے ہیں چاہیے کہ کیسا نبی یہ کیا ہے, ہم تو ایسے ہی کرتے. لیکن حضرت کاف کے ایمان کا اندازہ لگائیے. فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مدینے کے بازار سے اکیلا چلا جا رہا تھا, میں نے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنی, میرا نام لیا جا رہا تھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک اجنبی آدمی پوچھ رہا تھا اور لوگ اشارے کر کر کے بتا رہے تھے میری طرف, ہو جا رہا ہے, ہو جا رہا ہے. کسی نے یہ نہیں کیا کہ کاف کو بلا کر کے ملوا دیتے, اسے کہا کہ وہ سامنے چلے جاؤ. وہ آ گیا حضرت کاف کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ کاف قبیلہ بنو غفان کے بادشاہ کی طرف سے میں تمہارے لیے پیغام لے کر کے آیا ہوں. اب یہ موقع ہوتا ہے دشمنان اسلام کے لیے, یہ موقع ہوتا ہے مسلمانوں کو اپنے ایمان سے بچلانے اور پھسلانے کا. حضرت کاف فرماتے اسے مجھے روکا دیا, میں نے روکا کھول کر کے پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کاف تیرے جیسا سمجھدار آدمی, عقل مند اور دانشور آدمی, تجھے تیرے نبی نے اتنا پریشان کر دیا, تجھ سے بائیکاٹ کر دیا, تو اس قابل نہیں تھا, تو میرے پاس آ جا, میں تجھے اپنی کابینہ میں شامل کروں گا اور اپنے قبیلے کا تجھے بڑا بناؤں گا. اب مجھے بتائیے کہ اس موقع پر حضرت کاف کو کیا, ہم جیسا کیا کرتا, فوراً یو ٹرن لے لیتا جی, ہمارے جیسا تو فوراً یو ٹرن لے لیتا کہ بڑا مال اور پیسہ ملے گا. اور مجھے امریکہ والے ایک ٹیلی فون پر میں بہت ٹائم پر ابھی کمانوں سے رابطہ کر سکوں گا، میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، لیکن حضرت کاف نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، ان کے ایمان کی داد دینے کو جی چاہتا ہے، کیا کیا؟ اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جواب چاہتا ہوں، فرمان لگے ادھر آؤ، اسے لیا اپنے ساتھ، آگے گئے تو ایک تنور پر آگ جل رہی تھی، وہ پرچہ اس کے سامنے لے کر کے یوں پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے اس تنور میں ڈال کر کے کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کاف کا یہی جواب ہے، اس کو جواب دے دو جا کر کے کہ میں نے اس کا خط پھاڑ کر کے چلا دیا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت کاف رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی طرح سے گزر رہا تھا، آ کر جب 50 دن مکمل ہوئے تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تھوڑا دوڑا ہوا آ رہا ہے اور دوسرے آدمی نے پہاڑ پر سے کھڑے ہو کر کے چلا دیا کاف تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ حضرت کاف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھا بظاہر کر رہا تھا کہ مجھے یہ جب صدا ملی تو اس عرصے کے اندر 50 دن کے عرصے میں فرماتے میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے کرتے میرے پاس جتنا مال تھا سب اللہ کے نام پر لٹا دیا تھا، اب میرے پاس سوائے بدن کی قمیض کے اور کوئی نہیں بچا تھا۔ جیسے ہی وہ خوشخبری سنانے والا میرے پاس پہنچا میں نے قمیض اتار کر کے اسے ہدیہ کر دی کہ تو نے مجھے اچھی بات سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، میری توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا ہے، اس بنا پر یہ میری طرف سے تجھے توبہ دے رہا ہوں۔ فرماتے میں نے قمیض اتار کر اس کے حوالے کر دی، پھر پڑوسی کے پاس گیا، پڑوسی سے قمیض ادھار مانگی اور پہنی اور پہن کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ فرمانے لگے کہ جو صحابہ میری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، میرے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے اب صورت حال یہ کہ ہر ایک اٹھ کر مجھے سلام کر رہا ہے اور مجھے مبارکبادیں دی جا رہی ہے۔ حضرت کاف فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ توبہ کی قبولیت کا فیصلہ آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیری توبہ تو اللہ نے قبول فرمائی ہے اور اس پر قرآن اللہ نے اتارا ہے، قرآن پاک پڑھ کر کے حضور علیہ السلام نے سنایا۔ حضرت کاف فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارا سچ بولنے کی برکتیں ہیں، میں نے سچ کہا تھا، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی، اس بنا پر میں آج سے آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی سچ کو نہیں چھوڑوں گا اور کبھی جھوٹ اپنی زبان پر نہیں آنے دوں گا۔ حضرت کاف فرمانے لگے کہ ہمیں یہ تو تھا کہ اللہ توبہ قبول کر لیں گے، یہ توقع امید تھی اللہ سے، ہم مایوس نہیں تھے، لیکن فرمانے لگے کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری توبہ میں قرآن اترے گا جس کی قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے۔ آپ نے بھی نماز میں ہر سال سنتے ہوا ہے اور ہمیں بھی سزا، اگر نبی موجود ہوتے تو ہمارے لیے بھی آسمانی سزا ساتھ رکھو کہ ہمیں اپنے آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ جہاد کے بارے میں ہمارا کیا رویہ اور کیا بڑی سرکار ہے. اگر صحابہ پر اتنی بڑی سزا لاگو کی جا سکتی ہے تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا. اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جہاد کے لیے ہمت اور ضرورت نصیب فرما دے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و ایمان دارو تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہا کرو. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں جہاد کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں اگر انہیں پیاس لگ جائے, نظر آ جائے, بھوک لگ جائے یا کسی جگہ سے ان کو گزرنا پڑ جائے یا دشمن سے کوئی مقابلے کے موقع پر دشمن کو کوئی نقصان پہنچا ڈالے یہ لوگ اللہ کتب لہم بہ عمل صالح, تو اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. جب تک مجاہد کو پیاس لگی رہے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے, جب تک مجاہد کو بھوک لگی رہے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے, جب تک مجاہد تھکا رہے اور اس کا جسم چور چور ہوتا رہے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھا عمل کرنے والوں کی عزت کو ضائع نہیں کیا.